بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ مجلس استقبال رمضان کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے. اللہ ہم سب کو معاف کرے، آج یہ ساری چیزیں ہمارے اندر رسمیت اختیار کرتی جا رہی ہیں کہ یہ جلسے تو ہوتے ہیں استقبال رمضان کے، لیکن اس کے بعد رمضان کا جو استقبال ہونا چاہیے اس میں بڑی کمی نظر آتی. یقیناً ان جلسوں کا الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے، باتیں سامنے آتی ہیں، لیکن جو خاطر خواہ کا فائدہ ہمیں ہونا چاہیے اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، وہ کیفیت شاید ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کو ہم نے ایک خاص رنگ میں رنگ لینے کا مزاج بن گیا ہے. جیسے مدرسوں کے جلسے ہوتے ہیں سالانہ، وہ بھی ایسے کوئی سالانہ فنکشن ہو، فنکشن کے طور پر وہ جلسے کر لیے جاتے ہیں. یہ خیال نہیں ہوتا کہ حقیقت میں جلسے تجدید ایمان کا ایک ذریعہ ہے، ایمان کو تازہ کرنے کا. حالات ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ایسے حالات ہیں کہ ہمارے دل پر، ہمارے دماغ پر گرد غبار مستقل جمتی رہتی، اگر اس کو صاف نہ کیا جائے تو دل اگرچہ ایسا ہے کہ اگر اس کے اندر ایمان ہو تو اس کے اندر ایسی چمک اللہ پیدا فرما دیتے ہیں کہ نہ جانے کتنی ظلمتیں دور ہوتی ہیں، لیکن اگر اس بلب پر، اس چمک پر، چمکتی ہوئی چیز پر گرد ڈال دی جائے، مٹی ڈال دی جائے، کیچڑ ڈال دیا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ روشنی چھپ جاتی، ختم نہیں ہوتی، چھپ جاتی. جیسے آپ دیکھتے ہیں بلب ہوتا ہے باورچی خانے میں، مطبخ میں، اب تو رواج نہیں رہا، الحمدللہ ہمارے یہاں بعض بعض علاقوں میں رواج ہے لکڑیوں پہ کھانا پکتا، تو وہاں جو بلب ہوتا ہے وہ دھوئیں کی وجہ سے آہستہ آہستہ بالکل کالا ہو جاتا ہے. آپ سوئچ آن کریں تو بار بار لگتا ہے کہ دیا ٹمٹما رہا، اور زیادہ کالا ہو جائے تو لگتا ہے اس میں روشنی نہیں. روشنی تو ہے لیکن دھوئیں میں چھپ گئی، اتنا دھواں اس پر لگا، اتنا دھواں لگا کہ اس کی روشنی چھپ گئی. وہی صورت حال آج ہم سب کی ہے کہ جو ہمارا ماحول ہے اس قدر اس میں دھواں ہے، برائیوں کا دھواں ہے، فحاشیوں کا دھواں ہے، اور نہ جانے کن کن تہذیبوں کا دھواں ہے، جس دھوئیں سے ہمارا دل اور ہمارا دماغ اس قدر کالا ہو جاتا ہے کہ اس کی جو اصل کیفیت ایمانی ہے وہ نظر نہیں آتی. تو تجدید ایمان کی ضرورت پڑتی ہے، تو مدرسوں کے جلسے حقیقت میں اسی تجدید ایمان کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہم نے رسمی جلسے بنا دی. وہی صورت حال میں دیکھتا ہوں کہ استقبال رمضان کے جلسے بھی الحمدللہ ہو رہے ہیں، اور ایک اچھا ہی قدم ہے، اس سے الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن میں سب سے پہلی بات یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں رسمیت پیدا نہ ہو، ہم مقصد لے کر آئیں، باتیں توجہ سے سنیں، عمل کے جذبے سے سنیں، اور محض اس نیت سے نہ سنیں کہ ایک تقریر ہے. تقریر ماشاءاللہ بڑی اچھی ہو گئی. تقریر کیا ہے؟ تقریر تو اصل بات دین کی کہنا، اس کو ثابت کرنا، اس کو دل کے اندر اتارنے کی کوشش کسی درجے میں کرنا، اس کا نام تقریر ہے، دین کی بات کہنا. اور یہ جب دین کی بات کا مذاکرہ ہوتا ہے تو اس سے دینی مزاج بنتا ہے، دینی ماحول بنتا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہم تقریر سننے کی نیت سے محض بیٹھے ہیں تو ہم کو شاید وہ فائدہ نہ ہو، لیکن اگر ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ یہ دین کی باتوں کا مذاکرہ، اور اس مذاکرے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمارے دل کو جلا ملتی، ہمارا دل روشن ہوتا، اعمال کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، اعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر نیت پر سارا دار و مدار، بڑے سے بڑا عمل ہے اگر اچھی نیت سے کیا جائے تو اس کی بڑی قیمت، اور اگر اس کی نیت کے اندر فتور پیدا ہو جائے تو بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے یہاں بے قیمت، کوئی قیمت نہیں، بلکہ کبھی کبھی تو معاملہ الٹ جاتا ہے کہ اگر بد نیتی پیدا ہو گئی تو مسئلہ صرف یہی نہیں کہ ثواب سے محرومی ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی آدمی گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں اسی نیت سے ہم بیٹھے، جو باتیں اب تک ہوتی رہیں اور آئندہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر باتیں ہوں، دین کی بات ہوگی، دین کی باتوں کا مذاکرہ، تو یہ استقبال رمضان بہت مبارک، اس سے بڑھ کر کون سا مہمان ہو سکتا ہے؟ یہ مہمان ہمیں دینے کے لیے آ رہا ہے، مہمان ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں خاطر کرنی پڑتی، ہمیں دینا پڑتا، ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے عام طور پر۔ ایک عظیم مہمان، ایسا عظیم مہمان کہ وہ دینے کے لیے آ رہا ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ اپنے برتن کو الٹا کیے پڑے، تو آئے تو کہاں سے آئے؟ جب ہمیں لینے والا برتن جس کو اللہ نے ہمیں دیا الٹا پڑا ہے تو کوئی کتنی قیمتی چیز ڈالے جائے گی کہاں؟ کہتے ہیں کہ جتنا گھڑا وہ بھی الٹا پڑا، مثل مشہور، جتنا گھڑا وہ بھی الٹا پڑا، کہاں سے بات اندر جائے؟ دلوں کی کھڑکیوں کو کھولنے کی ضرورت، دماغوں کو روشن کرنے کی ضرورت، اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ سب سمجھتے ہیں اس بات کو، اگر کہیں کوئی بڑا مہمان آئے تو کیسی تیاریاں ہوں؟ دنیا کے اعتبار سے دیکھتی ہے، کہیں کا کوئی صدر آ جائے، کوئی عہدیدار آ جائے، پہلے سے تیاریاں کی جاتی ہیں، بعض مرتبہ مہینوں پہلے سے، بعض مرتبہ اور زیادہ پہلے سے تیاریاں کی جاتی ہیں، سارا اہتمام ہوتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، حالانکہ ان سے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا سب غنی باتیں، سب گمان کی باتیں۔ یہ ایسا مہمان ہے رمضان کا، رمضان کا یہ مہینہ یہ ایسا مہمان ہے جو دینے کے لیے آتا ہے، جس کا دینا یقینی ہے، جس کا دینا یقینی ہے، لینا شرط، لینے والے لینے کے لیے اگر تیار ہیں تو اس کا دینا یقینی ہے، اس میں کوئی گمان کی بات نہیں۔ یہ عظیم الشان مہینہ ایسا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ ہوتی تھی وعظ فرماتے تھے، یہ استقبال رمضان نہیں تو اور کیا ہے؟ رجب کا مہینہ آتا تھا، چاند دیکھتے تھے، دعا فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم بارکنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ استقبال رمضان نہیں تو اور کیا ہے؟ پہلے سے تیاری، شعبان کا مہینہ آتا تھا کثرت سے روزے رکھتے تھے، یہ رمضان کی تیاری نہیں تو اور کیا ہے؟ اور آخری دن میں سب کو متوجہ فرماتے تھے کہ بھائیو ایسا مہینہ تمہارے اوپر آنے والا ہے، اس کی صفات ہیں، یہ صفات ہیں، یہ صفات ہیں، تفصیلات آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک خاص موسم ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں یو پی میں کہتے ہیں فلاں چیز کی سہالت ہے، آپ کے معلوم بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ فلاں چیز کی سہالت ہے، وہ گاڑیاں کرائے پہ دیتے ہیں، ایک خاص زمانہ ہوتا ہے، اس میں شادیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ، تو وہ گاڑیوں کی سہالت کا زمانہ ہوتا ہے، ایک گاڑی کرایہ جس کا 1000 روپے، اس زمانے میں 2000 3000 لوگ لیتے، اس وقت حالت یہ ہوتی ہے ان لوگوں کی، اگر کہا جائے شادی ہے تو کہتے ہیں میاں کہاں کی شادی، ہماری سہالت کا زمانہ، جس پہ ہم 1000 کماتے آج ہم 5 اور 10 ہزار کما رہے ہیں، کہاں جائیں گے شادی میں؟ کوئی اہم سے اہم آپ ان کو پروگرام بتائیے تو کہتے ہیں سہالت کا زمانہ ہے، ہم نہیں جا سکتے، سہالت کا زمانہ، کوئی کمائی ہوتی کہ کون احمق ہے جس کو چھوڑ کر جائے، ہم سال بھر جو کما لیتے ہیں اس میں سال بھر کام آتا ہے، ہمارے لائبریری میں ایک لسی والا اللہ کا جی بندہ ہے، اچھا دیندار نمازی آدمی، ایسی بھیڑ لگتی ہے ایسے کریم بانٹتا، 4 مہینے لسی بناتا ہے، پورے سال بیٹھ کر کھاتا ہے، تو 4 مہینے اللہ کا بندہ کہیں نہیں جاتا، اس وقت 4 مہینوں کو کہہ دے کہ بھائی فلاں کام ہے، کچھ نہیں، اس وقت کمائی کا زمانہ، ہر چیز کا سہالت ہوتا ہے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ بھی سہالت ہے، یہ سہالت ہے، کس چیز کا سہالت؟ یہ نیکیوں کے کمانے کے سہارت کا زمانہ ہے، اس میں اللہ کا عجیب نظام ہے، یہ اللہ کا کرم اس امت کے ساتھ ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں تھا، اس امت کے ساتھ اللہ کا کرم ہے کہ نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اس قدر بڑھا دیتا ہے، اس کا اجر ایک ایک نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک ایک نیکی کا، وہاں تو حال یہ ہے کہ جو 1000 مہینے کما رہا ہے 3000 کمانے لگتا ہے، 4000 کمانے لگتا ہے، کہیں جانا اس کو گوارا نہیں، اور یہاں تو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 1 کے 70 مل رہے ہیں۔ لیکن بھائیو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ تو نہ شادی میں جانے کو روادار ہے نہ کسی تقریب میں جانے کو روادار ہے، اس لیے کہ اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ سال بھر کی کمائی کا موقع ہے، یہ مبارک مہینہ رمضان کا اللہ تبارک تعالیٰ جو ہمیں عطا فرماتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ سال بھر کی اور کبھی کبھی تو عمر بھر کی کمائی کا مہینہ ہوتا ہے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے مکتوبات میں کہ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس کا یہ مہینہ اچھا گزر جائے اس کا پورا سال اچھا گزرتا ہے، جس کا یہ مہینہ اچھا گزر جائے اس کا پورا سال اچھا گزرتا ہے، گویا کہ یہ سہالت کا مہینہ ہے۔ تو اس کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ جو استقبال رمضان کی جلسے ہیں بہت مبارک، لیکن حقیقت میں ان کو بدلا جائے، کوشش کی جائے کہ حقیقت میں ہم استقبال کرنے والے ہوں، خوش ہو جائے رمضان۔ استقبال کا کیا مطلب؟ مہمان آ جائے تو دیکھ کر خوش ہو جائے، کیا تیاری کی گئی ہے، اسی طرح یہ مہینہ آئے تو ہم سے خوش ہو جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دعا دی کہ مہینہ ملے اس کو، اس رمضان کا مبارک مہینہ، اور اس کی بخشش کا سامان نہ ہو، اس کی بخشش کا سامان نہ ہو، گویا کہ یہ مہینہ اس سے ناراض ہو کر جائے، اس سے خوش ہو کر نہ جائے، اس سے ناراض ہو کر جائے، تیاری ہماری ایسی ہو کہ یہ مہینہ ہم سے خوش ہو کر جائے، ہم سے راضی ہو کر جائے۔ تو میرے بھائیوں پہلی بات تو کہ ہمیں اس استقبال رمضان کے اس پروگرام کو حقیقی معنوں میں بدلنا، اپنی زندگی کے اندر اس کی حقیقت اتارنا، اور یہ سمجھنا ہے کہ دنیا کی اللہ کے یہاں کیا حقیقت ہے۔ حدیث میں آتا ہے مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت ہوتی تو ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی اگر اللہ کے یہاں حقیقت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ قرآن مجید کی آیت میں ہے، اللہ نے دنیا کی حقیقت بیان کی، اللہ نے آیت کو قرآن مجید میں اتاری کہ اگر یہ ڈرنا ہوتا کہ تمام کے تمام ایمان والے کہیں کافر نہ ہو جائیں تو ہم کافروں کے گھروں کو، ان کی چھتوں کو، سیڑھیوں کو سونے چاندی کے بنا دیتے۔ قرآن مجید کی آیت میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، یہ بات کہی گئی جسے دنیا کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں دنیا کی فکر ہم کرتے ہیں، مشاہدے کی چیز اپنی آنکھوں سے اس کا نفع دیکھتے ہیں، لیکن کیا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کوئی ارشادات فرمائے ہیں ہماری آنکھیں جو دیکھتی ہیں کیا اس سے زیادہ اس میں سچ نہیں؟ ہماری آنکھیں تو غلطی کرتی ہیں، ہماری آنکھیں غلطی کرتی ہیں، ہمارے کان غلطی کرتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو کچھ فرمایا اس میں غلطی کا کوئی احتمال نہیں۔ میں اس میں ایک واقعہ خاص کیا کرتا ہوں، رائے ویلی میں ہمارے یہاں پرتاپ گڑھ جاتے ہوئے ایک عجیب لطیفہ پہلی مرتبہ ہوا تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ ایک کھمبا آتا ہے ستون ہے اس کا بجلی کا، تو جب وہ آنے لگا تو ان سے صاحب کہنے لگے کہ دیکھیے مجھے صاحب یہ ستون نظر آ رہا ہے۔ میں کہا کیا یہ جھکا ہے یا سیدھا ہے؟ میرے جھکا ہوا بالکل لگ رہا ہے گرنے والا۔ کدھر جھکا ہوا؟ میں کہا ہماری طرف۔ کیونکہ یقین ہے آپ کو؟ میں کہا ہاں نظر آ رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، چلیے آگے بڑھیے۔ اب جب اس کے محاذات میں سڑک پر پہنچے تو آپ دیکھیے، اب جو دیکھا تو مانو تو بالکل سیدھا کھڑا ہوا۔ بات آگے اور دیکھتے جائیے اور آگے بڑھیے، اور آگے جب بڑھے تو آپ پیچھے مڑ کے دیکھیے، اب جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو لگا ہماری طرف ادھر جھک گیا۔ میں نے کہا عجیب تماشا ہے، پہلا حصہ دیکھا، ایسا کبھی دیکھا نہیں تھا ہم نے۔ ادھر سے دیکھتے ہیں تو ادھر جھکا ہوا، سامنے سے دیکھتے ہیں تو سیدھا کھڑا ہوا، ادھر سے دیکھتے ہیں تو ادھر جھکا ہوا۔ اس سے ہمیں دماغ میں بات آئی، انسان کو اپنی آنکھوں والا ناز ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، کیا دیکھا آپ نے؟ یہ زاویہ نگاہ کا فرق ہے، ادھر سے دیکھا آدمی دیکھتا ہے، کبھی ادھر سے دیکھتا ہے تو نیلا نظر آتا ہے، ادھر سے دیکھتا ہے تو پیلا نظر آتا ہے، کہتا ہے نیلا ہے، نیلا تھوڑی تمہاری آنکھوں پہ پردہ پڑا، ہماری آنکھیں غلطی کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں برحق ہے، سورج کے نکلنے میں غلطی ہو سکتی ہے، سورج نکلا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ہر آدمی کہے گا کوئی کہہ نہیں ہے نکلا ہوا، کہہ کر تو دماغ خراب ہو جائے، تو سورج نکلنا ہو سکتا ہے کہ اس میں غلطی ہو، کچھ ہماری نگاہوں کا ہیر پھیر ہو، لیکن جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اس میں کیا احتمال ہے؟ اس کا ادنا سے ادنا اس کے خلاف ہونے کا کیا کوئی احتمال ہو سکتا؟ لیکن بھائیو عجیب بات ہے کہ اپنے مشاہدے پر ہم کو ناز، دنیا پہ ہم مشاہدہ دنیا کا کرتے ہیں، بڑا ناز ہے، اتنا فائدہ ہو رہا ہے، دوڑتے ہیں اس کے بیچ، لیکن ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ اللہ نے کیسا مبارک مہینہ دیا، ہماری بخشش کا مہینہ، ہمیں بخشوانے کا مہینہ، اللہ تعالیٰ گویا کہ ہمیں دینا چاہتا ہے، اس میں اس لیے دینا چاہتا ہے کہ ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہو گئی ہیں سال بھر میں، ہماری نیکیوں میں کمی ہوئی ہے، اللہ بھرنا چاہتا ہے، ہماری مغفرت کا سامان کرنا چاہتا ہے، وہ ہم دینا چاہیں ہم لینے کو تیار نہ ہو، اس سے بڑھ کر محرومی کی بات کیا ہے بھائی؟ تو ایک بات تو یہ کہ ہمیں استقبال کرنا، حقیقی معنوں میں استقبال کرنا۔ دنیا کے کام بہت سارے ہیں، ابھی ہمارے وہاں بیت الرحمان صاحب وہاں تقریر کر رہے تھے تو یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہاں سنا رواج ہے کہ خوب بازاروں میں بھیڑ ہوتی ہے، ہمارے اتنا تو نہیں ہے، کچھ تو ہے، اتنا یہاں بازاروں میں بھیڑ ہوتی، رمضان کا مہینہ خریداری کا تھوڑی بھائی، یہاں تو دوسری چیز کی خریداری کرنی ہے، تو جو کام کرنے ہیں پہلے کر لے آدمی، دنیا کے کام جو ضروری سمجھتا ہے وہ آدمی پہلے کر لے، رمضان کو تو بالکل فارغ کر لے اس کام کے لیے کہ اس میں تو کمائی ہی کمائی ہے، ایک لمحہ غفلت کا گزرا ہو گیا کام سے، بھائی جو ہمیں ہزاروں روپے مل رہے ہیں وہ ہزاروں روپے نہیں ملے، نیکیاں ہیں وہ، نیکیوں کی شکلیں ہیں وہاں تو وہی چلیں گی، یہاں روپیہ پیسہ چلتا ہے وہاں نیکی چلے گی، تو نیکی جو وہاں چلے گی وہ اس مہینے میں، تو پہلی بات یہ کہ ہمیں استقبال رمضان حقیقی معنوں میں کر ایک ایک لمحے کی قیمت کو سمجھنا، اگر اس قیمت کو ہم سمجھ گئے تو کام بن گیا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اہتمام، اتنا اہتمام تھا کہ بعض لوگوں کو ایک طرح سے کبھی کبھی چڑ ہو جاتی، حضرت شیخ کے ساتھی تھے علامہ حبیب الرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کا درجہ بلند کر، آئے شیخ کے یہاں کوئی سوال کرنا تھا تو شیخ نے دروازہ بند، وہ تلاوت رمضان سب کے یہاں آتا ہے لیکن ایسے بخار کی طرح نہیں چڑھتا جیسے آپ کو چڑھتا ہے، وہ شیخ کے ساتھی تھے، بے تکلف تھے، پچھلے تھے، لیکن اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ ان حضرات کے یہاں کس قدر اہتمام تھا، کیوں اہتمام تھا کہ آدمی اس وقت دیکھ رہا ہے کہ مل رہا ہے، ایک دکاندار بھیڑ لگی ہے گاہکوں کی، کوئی دوست آ جائے اس کو اچھا لگتا ہے، ایک دوست سے باتیں کرے گا، گاہکوں کو سودا دے گا، وہی کہے گا نا کہ بھیا بیٹھ جاؤ، ابھی ہم چائے منگاتے ہیں اور ٹھنڈا بھی آئے گا ذرا بیٹھ، لیکن یہ تو گاہک ہی چلے جائیں گے تمہارا نقصان ہو جائے گا، میرے دوست یہی تو مسئلہ ہے نا، رمضان کا مبارک وقت آیا، کتنی کمائی کا وقت، اب ہمارے دوست ہمارا وقت ضائع کریں، ہماری بیوی ہمارا وقت ضائع کریں، ہمارے بچے ہمارا وقت ضائع کریں، دکان پر اگر بچہ بھی آ جائے تو وہ بھی گوارا نہیں ہوتا، ابا بھی آ جائیں تو بھیا ابا کو بٹھاؤ چائے پلاؤ، رات گاہک کو نپٹا دے، گاہکوں کو پھر آتے ہیں، یہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ ایک لمحے کی فرصت ہے، جتنے کی طرح برس رہا ہے مستقل برس رہا ہے، جتنے برتن پھیلا لو، سیدھا کر لو برتن، دل ٹھیک کر لو، دماغ ٹھیک کر لو، برتن سیدھا کر لو، مقصد کو درست کر لو، دیکھو کتنا اللہ تعالیٰ بھر بھر کے دیتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری ایک بات اور میں آپ کرنا چاہتا ہوں، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ ہے اللہ فرماتا ہے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، کیوں؟ لعلکم تتقون، یہ مقصد ہے روزے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کا مزاج پیدا، تاکہ تمہارے اندر تقوی کا مزاج پیدا ہو، ایک ہے اس مہینے سے فائدہ اٹھا کر نیکیوں کو جمع کرنا، اور ایک ہے اس مہینے سے فائدہ اٹھا کر اپنے مزاج کو بدلنا، اپنے آپ کو صحیح رخ پر ڈالنا، اپنی اصلاح کرنا، یہ مبارک مہینہ ایسا مبارک ہے کہ اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہو سکتا کہ جس میں ہم اپنی اصلاح کریں، ہم تقوی کا مزاج پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صبح ساجد سے لے کر اور پھر غروب آفتاب تک وہ حلال و طیب پانی اور کھانا جو اپنی ہم نے گاڑھی کی کمائی سے حاصل کیا ہے، محض اللہ کے حکم سے ہم اس سے دور رہتے ہیں، اللہ کا حکم ہے پانی مت پیو، بڑا صاف ستھرا پانی، آب زمزم اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، لیکن آب زمزم پینے کی بھی اجازت نہیں، کیوں اجازت نہیں؟ اللہ کا حکم کہ یہ جو وقت ہے صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک، یہ ایسا وقت ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ اس میں آب زمزم کے پینے کی بھی اجازت نہیں، اور جنت کو کوئی پھل بھی اگر آ جائے تو اس کے کھانے کی بھی اجازت نہیں، اس لیے اللہ کا حکم ہے، تو گویا کہ مشق کرائی جا رہی ہے کہ جب ایسی حلال و طیب چیزیں محض اللہ کے حکم سے تم چھوڑتے ہو تب خیال تو کرو کہ رمضان تو چلا گیا، رمضان تو چلا گیا لیکن ایک روزہ ہے جو ابھی باقی، ہمارے حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے کہا دو روزے، ایک بڑا روزہ ایک چھوٹا روزہ، بڑا روزہ اسلام کا ہے اور چھوٹا اس کے طفیل میں یہ رمضان کا روزہ ملا، بڑا روزہ اسلام کا ہے اور اسلام کا روزہ جو ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ بلوغ سے شروع ہوتا ہے، اور وہ کب ختم ہوتا ہے؟ موت پر ختم ہوتا ہے، اور اس کا افطار کہاں ہوگا؟ حوض کوثر پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جس نے یہ روزہ رکھا اس کو وہ افطار بھی نصیب ہوگا، اور جس نے جو اسلام کا بڑا روزہ ہے، اسلام کا بڑا روزہ اگر کسی نے نہیں رکھا تو خطرے میں، وہ خطرے میں، اس میں کن چیزوں سے پرہیز ہے بڑے روزے میں یہ غور کرنے کی بات، چھوٹے روزے میں ہم پرہیز کرتے ہیں، آپ زمزم بھی نہیں پیتے صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک، اور اچھی سے اچھی کوئی چیز آ جائے ہمارے دل اس کی طرف پوری طرح کھینچ رہا، لیکن اللہ کا حکم ہے، یہ ایک روزہ ہے اور ایک بہت یعنی چار جو ارکان ہیں اہم ترین اس میں ایک رکن ہے، لیکن ہمیں یہ روزہ اس بڑے روزے کے توفیل میں ملا جو اسلام کا روزہ، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ وہاں کن چیزوں کا پرہیز ہے، کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، حرام مال سے بچنا ہے، معاملات صاف رکھنے ہیں، جس کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا، لوگوں سے جھگڑے نہیں کرنے، لڑائی ہے تو اس کو چکانا ہے، اگر حق نہیں دیا میراث میں بہن کو تو حق دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس کا تعلق اسلام کے روزے سے۔ لعلکم تتقون میں جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں اس بڑے روزے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چھوٹا روزہ بڑے روزے کی گویا کے ریہرسل ہے، آپ کو عادت ڈلوائی جا رہی کہ حلال و طیب چیزیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کو روکا گیا، آپ اللہ کے ڈر کی بنا پر رک گئے، اب آپ کے اندر ایک عادت پرہیز کی پڑی، اب یہ پرہیز کی عادت آپ کے لیے بڑی دولت، یہ بڑی دولت، یہ نہیں کہ عید کا چاند نکلا چھٹی ملی، شیطان چھوٹا چھٹی ملی، اب تو جو دل میں آئے گا وہ سب کریں گے۔ ہم نے دیکھا، اللہ معاف کرے، عید کی راتوں میں لوگ نہ جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شیطان چھوٹ گیا، اب سب اجازت، ساری پابندیاں ختم ہو گئی۔ میرے بھائیو، یہ چھوٹا روزہ پیغام دے گیا ہمیں، وہ کام تھا استقبال رمضان، وہ ہماری ذمہ داری، ایک کام ہے ہمارے ذمہ، اور یہ ہے رمضان کا پیغام۔ رمضان چلا جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ اس کو راضی کر لے اور ہم سے خوش ہو کر جائے، مبارک مہینہ ہماری مغفرت کا اللہ اس کو ذریعہ بنا دے۔ لیکن بھائیو، یہ پیغام جو قرآن مجید اس کا ہے رمضان مبارک کا، اس پیغام کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹا روزہ ہے، یہ ہمیں سبق دے گیا، اس بڑے روزے کی طرف اشارہ کر گیا، وہ بڑا روزہ تقوی سے پیدا ہوتا ہے، تقوی کا مزاج بنائیں گے رمضان میں انشاءاللہ، تو جو بڑا روزہ ہے اس کی انشاءاللہ رکھنے کی عادت پڑے، پھر ہم گناہوں سے قریب، جہاں قریب ہونے کے ہماری کگار پر آ جائیں گے، خدا نہ خواستہ غلطی ہونے والی، اچانک خیال پیدا ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے متقین کی صفات میں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، متقین کی صفات، تقوی والے، اللہ کا لحاظ رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ ذرا بھی شیطان کے کسی گروہ کا گزر ہوا بس چونک جاتے ہیں، اوہو کیا ہو گیا، ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں، یہ قدم کدھر بڑھ رہا ہے، یہ ہاتھ کدھر جا رہا ہے، یہ خیال پیدا ہو گیا، یہ متقین کی صفت۔ اور یہ جو مبارک مہینہ ہے، اس کا مقصد بیان کیا گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، تقوی کا مزاج پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، یہ رمضان مبارک کا پیغام ہے۔ رمضان مبارک کا روزے کا مقصد ہے، اس مقصد کو ہمیں یاد رکھنا، ایک تو استقبال رمضان کرنا اور اس کی تیاری کرنا، جیسے میں نے عرض کیا کہ سہالت کی تیاری پہلے سے ہوتی ہے، آدمی آپ دیکھتے ہیں نا، یہ بھی تو سہالت ہے، عید کے موسم میں کیا ہوتا ہے، یہاں خوب جوتے والے جوتے بھر لیتے ہیں دکان میں، چپل والے چپل بھر لیتے ہیں، کپڑے والے کپڑے بھر لیتے ہیں، پہلے تیاری کرتے ہیں، تو اس حالت کا زمانہ آ رہا ہے، خوب بکری ہوگی، یہ ایک تیاری ہوتی ہے پہلے۔ تو ایسے ہی مبارک مہینہ، اس کی تیاری پہلے سے کہ جتنے کام نپٹانے نپٹا لو بھیا، رمضان آ رہا ہے، اس کے بعد فرصت نہیں ہے، اس میں تو ہمیں دوسرا کام، اس حالت کا زمانہ، ایک ایک لمحہ اس میں قیمتی ہے۔ یہ اگر ان شاء اللہ ہمارا مزاج بنا، تو اس کو یاد رکھیے کہ یہ عبادت جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ، اس کی چند چیزوں میں محدود نہیں، ہمیں غلط فہمی ہوتی، اب ہم سوچیں ہر وقت نماز پڑھنا، ہر وقت تلاوت کرنا، یہ تو کوئی بہت آسان نہیں، لیکن اللہ نے بڑا آسان کر دیا مسئلہ، ہر وقت نماز پڑھنا، ہر وقت تلاوت کرنا، یہ ذمہ داری نہیں ہے ہمارے اوپر، ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، لیکن یہ بھی تو بڑی سے بڑی نیکی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ حدیث میں تو شہر المعاصات کہا گیا، غم گساری کا مہینہ، یہ بھی تو نیکی ہے، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، یہ ایک موقع ہے کہ اچھا سلوک کر کے ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی عبادت ہے، اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ دینا بھی عبادت ہے، اگر نیت کو درست کر لے، نیت درست ہو گئی، اب ہم دیکھیں کہ ہمارا ایک ایک لمحہ اس عبادت میں گزر رہا ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جنات و انسانوں کو کیوں پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، کیا مطلب ہے بندگی کا، ہر وقت نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، نہیں یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے جو کہا جائے وہ کرنا۔ کیسے معلوم ہوا، اگر نماز ہی بندگی ہے تو کتنے ایسے مواقع آتے ہیں، حج پر آپ جاتے ہیں، عرفہ کے میدان میں جی چاہتا ہے، بڑی دعائیں مانگی، روئے، اب مغرب کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے کا اس سے اچھا کیا موقع ہے، نماز تو فرض ہے لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، آگے جاؤ مزدلفہ میں جا کے پڑھنا، اللہ دکھا رہا ہے کہ نماز مقصود نہیں ہے، میری بندگی مقصود، ہم جو کہیں گے وہ کرنا، یہ مبارک مہینہ، بڑا مزہ آیا رمضان میں، بڑا جی لگا ماشاءاللہ، روزے میں بھی جی لگا، تلاوت میں بھی جی لگا، عید کا دن آیا، چلو ایک دن اور روزہ رکھنے کیا حرج ہے، بڑا مزہ آ رہا. اللہ میاں نے کہا نہیں، آج روزہ رکھو گے تو گنہگار ہوگے، روزہ مقصود نہیں ہے، ہماری بندگی مقصود ہے، اللہ جو چاہے وہ کرنا، یہ بندگی، یہ بندگی اپنے غلامی کا توق ڈال دیا، جو کہا جائے گا وہ کرنا. ایک قصہ مشہور ہے کہ غالباً کوئی غلام تھا، کسی نے خریدا اس کو، اس نے جب وہ گیا گھر میں سے پوچھا بھائی تمہیں کیا پسند ہے، کیا کھاؤ گے؟ کہا جو آپ کو پسند ہو میری پسند، کہ کیا پہنو گے؟ جو آپ پہنیں گے، جو آپ پہنائیں گے وہ میری پسند. ایسے ہی کئی باتیں اس نے کہی کہ جو آپ کو پسند ہو مجھے پسند، یہ اصل غلامی والی بات ہے کہ جو آپ کو پسند ہو مجھے پسند. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کا معاملہ ہو جائے، یہ بندگی ہے کہ اللہ چاہتا ہے وہ زندگی اس کے مطابق بن جائے، کاروبار بھی صحیح ہو جائے، معاملات صحیح ہو جائیں، ہماری معاشرت صحیح ہو جائے، ہمارے اخلاق کا انداز بہتر ہو جائے، یہ ساری چیزیں بندگی میں شامل. تو رمضان مبارک میں جو وہ عبادتیں ہیں جن کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے. لیکن جو چیزیں ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں کہ ہماری غلط فہمی ہے، ہماری پوری زندگی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک نظام حیات دیا، اس لیے فرمایا کہ ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کیا مطلب؟ پورے پورے داخل ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی دین کے سانچے میں ڈھلی ہوئی، ایمان کے سانچے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں اس کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے، یہ اصل مطلوب ہے. تو اگر ہم رمضان مبارک میں یہ طے کر لیں کہ اگر کسی سے جھگڑا ہے ہم جا کر معافی مانگیں، جھگڑا چکا ہے، اگر ہم نے خدا نخواستہ وراثت میں حق نہیں دیا، رمضان سے بہتر کون سا مہینہ ہوگا، ہم جا کر حق ادا کر دیں گے. یہ بندگی کے اعلیٰ ترین شکلیں ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ بندگی نہیں. ایسے ہی اور کوئی غلط کام ہم سے ہو گیا، یہ بہترین موقع ہے توبہ کرنے کا، اللہ سے توبہ کریں گے، اچھی زندگی گزارنے کا عزم کریں گے، تقوی کا مزاج بنانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ یہ مبارک مہینہ ہمیں کچھ دے کر جائے گا. کئی تو ہمیں بہت کچھ دیتا ہے، یہ ہمیں نیکیوں کے خزانے دے دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی زندگی دے دے گا، نیکیوں کے خزانے دے دے گا اور اس کے ساتھ ایک نئی زندگی دے دے گا. یہ جو ہمارا استقبال رمضان ہے اور پھر اس کی محنتیں ہیں، اس سے ہم نیکیوں کے خزانے جمع کریں گے، لیکن جو تقوی کا مزاج ہمیں بنانا ہے اس سے ہماری زندگی کا رخ بدلے گا، اس سے انشاءاللہ آئندہ کی جو زندگی ہے وہ زندگی پر اس کا اثر پڑے گا. انشاءاللہ ان دو باتوں کا آپ خیال کریں کہ ہمیں پہلے تیاری کرنی ہے، سارے کام مٹا دینے ہیں، پورا مہینہ کوشش کر کے اللہ کی بندگی میں گزار کر اپنے خزانے جمع کرنے ہیں نیکیوں کے، جو مرنے کے بعد ہمارے انشاءاللہ کام آئیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں جو مقصد رمضان ہے، جو روزے کا مقصد ہے، اس مقصد کو ہمیشہ تازہ رکھنا ہے، اور اس کے لیے بھی تیاری کرنی، کوشش کرنی کہ ہمارے اندر تقوی کا مزاج بنے. اور یہ بہت کھلی بات کہ جب جائز چیزوں کو اللہ کے حکم سے ہم نے چھوڑا تو جو چیزیں ناجائز ہیں ان ناجائز چیزوں کو چھوڑنا اب ہمارے لیے کیا مشکل، وہ مشکل نہیں ہونا چاہیے. جب ہم نے آب زمزم نہیں پیا صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک، تو خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ ہم کسی نشے کی چیز سے قریب جائیں، ہم کسی حرام کھانے کے قریب جائیں، ہم اس کا خیال کمائی کے وقت نہ کریں، تو اس کمائی کے نتیجے میں جو حرام مال ہمارے گھر میں آئے گا وہ نسلوں کو ہماری خراب کرے گا. مسئلہ ہمارا اپنا تنہا ذات کا نہیں ہے، اس سے نسلیں خراب ہوتی ہیں، حرام کمائی جو گھروں میں آتی ہے اس سے نسلیں برباد ہوتی ہیں، اور جو حلال کمائی کا اہتمام حضرات کرتے ہیں نسلوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، اس کی نیکیاں نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں. ان باتوں کا بھی انشاءاللہ اگر ہم خیال کریں گے کہ یہ مہینہ ہم سے خوش جائے گا اور ہمیں کچھ دے کر جائے گا، ایک اچھی زندگی دے کر جائے گا، تقوی کا مزاج دے کر جائے گا، یہ مقصد رمضان، اس کا بھی انشاءاللہ ہمیں خیال رکھنا ہے. یہ دو باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی، اللہ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. میں تو باہر سے آیا، میں چلا جاؤں گا، آپ حضرات علماء ہیں، ذمہ دار ہیں، یہ انشاءاللہ وہ باتیں جو آپ کے حق میں مفید ہوں گی، پہلے سے بھی ہوتی رہی، آئندہ بھی انشاءاللہ وہ سلسلہ میرے خیال میں جاری رہے گا، اور اس سے آپ باقاعدہ اٹھائیں گے اور یہ اچھی طرح سے سوچ کر بیٹھیں گے کہ یہ کوئی ایک رسم نہیں ہے ہر سال ہوتی ہے کہ استقبال رمضان ہو گیا منایا، یہ استقبال رمضان منانے کی چیز نہیں، یہ تو کرنے کی چیز ہے. اگر آپ نے طے کر لیا کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایک نیا رخ طے کریں گے، ہم یہ مہینہ گزشتہ مہینے جو ہمارے رمضان کے گزرے ہیں اس سے انشاءاللہ بہتر ہوگا، ہم کوشش کریں گے اس کی کہ ایک ایک لمحہ اس کا ہم قیمتی بنائیں، کہ کوشش کریں ہم جیسے افطار کا انتظام پہلے سے کرتے ہیں، جیسے گھروں میں دیکھا گیا غریب گھروں میں بھی پہلے سے چنے آ گئے، فلاں چیز آ گئی، رمضان آ رہا ہے، یہ بھی تیاری لوگ کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو اصل مقصد رمضان ہے اس کی تیاری کی ضرورت ہے کہ ہم پہلے سے تیار ہو جائیں. کہتے ہیں نا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ خلاصی آگ سے. یہ ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، تو ایک سبق ہے کہ جو اللہ کے بندے گناہوں سے توبہ کر کے پورا استقبال کرتے، پہلے ہی عشرے سے رحمتیں ہی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا، اور بعض وہ ہوتے ہیں چھوٹے موٹے گناہگار، ایک عشرہ گزرا کچھ کام بنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے عشرے سے مغفرت کا سامان کر دیتے ہیں. اور بہت سے بڑے بڑے گناہگار ہوتے ہیں، آخری عشرہ آتے آتے پھر گناہ صاف ہوتے ہیں، ان کی بھی فیصلے ہو جاتے ہیں کہ آخر خلاصی مل جائے. لیکن ہم اپنے آپ کو ایسا تیار کریں کہ پہلے دن سے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں. اور یہ جب ہوگا، پہلے سے توبہ کی جائے، پہلے سے تیاری کی جائے، وقت منظم کیا جائے کہ فلاں وقت ہم انشاءاللہ اتنے پارے پڑھ لیں، فلاں وقت اتنے پارے پڑھ لیں، دکان میں بیٹھیں گے تسبیحات کا بھی اہتمام اس میں جاری رہے گا، سودا دیتے وقت یہ نیت کر لیں گے کہ تجارت بھی تو سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تجارت فرمائی امانت داری کے ساتھ، صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ہم جب تجارت اس نیت سے کریں گے تو پھر تجارت کرنا بھی انشاءاللہ عبادت بن جائے، اور اس کے ذریعے سے بھی اللہ کا قرب ہم کو حاصل ہوگا. اپنی نیت کو بھی درست کر لیں، اعمال کو بھی درست کر لیں، پوری زندگی ہماری عبادت بن سکتی ہے. اس کی دو شرطیں، ایک شرط یہ کہ ہم جو بھی کام کریں وہ چاہے عبادت ہو، چاہے جس کو عبادت ہم نہیں سمجھتے اس طرح کا کوئی کام ہماری عادت ہو، ضرورت کا ہو، اگر اس کام کو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور صحیح طریقے پر انجام دیتے ہیں تو ہمارا ہر کام عبادت بن جاتا ہے. نکاح بھی عبادت، نکاح من سنتی، حضور فرماتے ہیں نکاح میرا طریقہ، حالانکہ نکاح ایک ضرورت ہے انسان، لیکن اس کو بھی عبادت فرمایا. لیکن کب عبادت ہے؟ جب یہ نکاح سنت کے مطابق کیا جائے سادگی کے ساتھ، اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، محض اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہ کیا جائے، تو یہ بھی عبادت. اور بعض ہمارے بزرگوں نے بات بڑی اچھی کہی کہ یہ ایسی مسلسل عبادت ہے کہ شاید ایسی مسلسل عبادت کوئی دوسری مشکل سے ہوگی. نکاح جب سے قبول کیا اس وقت سے لے کر جب تک اللہ تعالیٰ زندگی دے، عمر طویل دے، اس وقت تک مسلسل عبادت، اگر اللہ کی رضا کے لیے. ایک نسخہ ہے کہ آدمی اگر زندگی کو عبادت بنانا چاہے تو ایک تو یہ کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، دوسرے یہ کہ سنت کے مطابق کرے، جو حکم شریعت ہے اس کا پاس و لحاظ رکھے، اور خاص طور سے اس مبارک مہینے میں اگر ہم نے اس کا خیال کیا تو انشاءاللہ ہماری پوری زندگی اللہ کی بندگی کے سانچے میں ڈھلے گی، اور پھر تقوی کی زندگی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے. جو پیغام رمضان ہے انشاءاللہ ہم کو حاصل ہوگا، اور یہ جو روزہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور یہ اسلام کا جو بڑا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم یہ بڑا روزہ بھی اس چھوٹے روزے کو رکھنے کے بعد کوشش کریں گے کہ ہمارے روزہ بھی ٹوٹنے نہ پائے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں وہاں پر افطار نصیب ہو جائے حوض کوثر پر، اور پھر وہ جنت کی نعمتیں وہاں جو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے اس کا تو تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے آنکھ اس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، دل میں خیال آ نہیں سکتا، کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی. لیکن مسئلہ ہے یقین کا، یقین پیدا ہوگا سارے کام انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ یقین نہیں تو پھر ہمارے لیے معاملات سارے بڑے مشکل ہیں. یہ آپ کا یہ جلسہ، آپ کا جمع ہونا حقیقت میں اسی پیغام کے لیے ہے کہ ہم ان باتوں کا ذہن و دماغ میں اتاریں، اپنے گھروں میں اپنی ماؤں بہنوں کے پاس جائیں، ان باتوں کا چرچا کریں، ان کا مذاکرہ کریں، اور طے کریں کہ بھائی دیکھو ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے شادی غلط کی تھی اور اس میں بڑا اسراف ہوا، اب توبہ کرتے ہیں، انشاءاللہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اب کوئی بھی شادی ہم کریں گے ہم سنت کے مطابق کریں گے، اور جو رسمیں ہیں شادی بیاہ کی ہم توبہ کرتے ہیں، کوئی بھی اب کام ایسا نہیں کریں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو انشاءاللہ. اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا، جیسے گھر میں بیٹھے مذاکرہ ہوا، بہن کا حق نہیں دیا تھا میراث میں، بڑی غلطی ہو گئی، انشاءاللہ ہم توبہ کرتے ہیں، جو حق بنتا ہے ہم خود جا کر پہنچائیں گے، حق دیں گے، دنیا کی کیا قیمت ہے، خدا نخواستہ وہاں مطالبہ ہو گیا ہم کیا کریں گے، وہاں پر ہم سے کیا بن پڑے گی. یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور گھروں میں اس کا مذاکرہ آپ جا کر انشاءاللہ کریں تو یہ اجلاس بڑا مبارک ہے، آپ گویا کہ کامیاب ہوں گے، کچھ لے کر جائیں گے، ایک تحفہ لے کر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اس کا فہم نصیب فرمائے، ہماری زندگی کو اللہ بہتر بنائے، آخرت کی فکر عطا فرمائے، اور اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.